السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اہل پاکستان کے لیے سعادت کا راستہ. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اہم ترین آیت مبارکہ پر غور کیجیے. آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک آیت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تین مرتبہ نازل فرمائی، بالکل ایک ہی جیسے الفاظ میں، سورہ صف آیت نمبر 9، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ توبہ آیت نمبر 33. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا کے ساتھ، کامل ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ، ودین الحق اور ایک برحق دین یعنی دین اسلام کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس دین برحق کو، اس دین اسلام کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. تو دین حق کا غلبہ، معاشرے سے ظلم، استحصال، جبر کا خاتمہ، عادلانہ نظام کا قیام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد تھا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں تین مرتبہ کیا. جو اہم بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دو مرتبہ یہ آیت اتری فتح مکہ سے پہلے، غزوہ خندق کے فوراً بعد سورہ صف میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بتایا کہ صرف مشرکین ذلیل اور رسوا ہو کر غزوہ خندق میں ناکام ہو کر نہیں گئے، بلکہ ابھی یہ مغلوب ہوں گے اور ابھی دین اسلام غالب ہوگا. پھر دوسری مرتبہ یہ آیت اتری صلح حدیبیہ کے بعد، اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی صرف صلح کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ دنیا میں عدل کو، حق کو غالب کرنے کے لیے آئے، لہذا صلح یہ کوئی حتمی صورت نہیں ہے، بلکہ اصل صورت یہ ہوگی کہ یہ مشرکین مکہ مغلوب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا. تو دو مرتبہ یہ آیت اتری فتح مکہ سے پہلے، پھر مکہ فتح ہوا، دین حق غالب ہوا، اور اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرمایا وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. لیکن اس کے بعد ایک بار پھر یہ آیت نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد سورہ توبہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ دین حق کا غلبہ یہ صرف عرب کی حد تک نہیں ہوگا، یہ دین حق کا غلبہ عرب سے باہر بھی ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے، پوری زمین کے لیے ہے، تمام لوگوں کی طرف آپ رسول ہیں، اور پورے کے پورے گلوب، پوری کی پوری زمین کی طرف آپ رسول ہیں. تو لہذا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین حق کا غلبہ اس پورے پورے عرضی پر ہونا ہے، اور اللہ کے رسول کی بشارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بشارت کے نتیجے میں اب یہ دین حق کا غلبہ قریب ہے، دور نہیں. آپ نے اپنے ایک ارشاد میں ذکر کیا کہ پانچ ادوار آئیں گے، پہلا دور دور نبوت کا، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ کا، خلافت راشدہ، تیسرا دور ملکن اعظم، ایک ایسی بادشاہت ہوگی جس میں مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، جیسے بنو میہ اور بنو عباس کے آپس کی لڑائیاں ہوں گی، اور بعد میں بھی آپس میں کچھ نہ کچھ لڑنے کے واقعات ہوتے رہے. پھر آپ نے فرمایا چوتھا دور ہوگا ملکن جبرین، غلامی والی بادشاہ، تم پر دوسرے آ کر بادشاہ بن جائیں گے، تمہیں غلام بنا لیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ پانچواں دور دوبارہ خلافت کا آئے گا. تو ہم چار دور دیکھ چکے ہیں اور پانچویں دور کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. اب یہ جو پانچواں دور ہے غلبہ دین کا، اور وہ آنے والا ہے، جس کو اقبال نے بھی اپنے تخیلات میں دیکھ لیا تھا، سبق پھر پڑ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو وہ دور آنے والا ہے. ہمارے لیے امید کی کرن اور خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو غلبہ دین کا دور آنے والا ہے، اس میں ایک اہم حیثیت حاصل ہوگی اس خطے کو جہاں پر ہم بستے ہیں، یعنی ہندوستان اور پاکستان کو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہزار سال تک آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے حوالے سے مرکز کی حیثیت حاصل رہی عالم عرب کو، بڑی بڑی شخصیات عالم عرب میں آتی رہی، بڑے بڑے آئمہ وہیں پیدا ہوتے رہے، صوفیہ وہیں پیدا ہوتے رہے. لیکن گیارہویں صدی ہجری سے اسلام کی قیادت کا مرکز تبدیل ہو کر ہندوستان میں آ گیا، اور اس کے بعد سے جیسی شخصیات یہاں پر اللہ تعالی نے بھیجی، ایسی شخصیات پوری دنیا میں کہیں نہیں آئی اس پائے کی. گیارہویں صدی ہجری میں اس خطے میں آئے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جو معروف ہیں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، ان کی جیسی شخصیت تھی ویسی شخصیت آپ کو اس زمانے میں پورے عالم اسلام میں نہیں ملے گی. انہوں نے دین اکبری کے خلاف جہاد کیا، اور جو ایک بہت بڑی بغاوت اسلام کے خلاف ہو رہی تھی دین اکبری کی صورت میں، اس کا قلعہ کما کیا. پھر تصوف میں سلسلہ نقشبندیہ کو انہوں نے رواج دیا، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ شریعت کا پاس کیا جاتا. پھر انہی کے مریدین ہیں کہ جو دنیا کے کئی خطوں میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی. ان میں سب سے بڑی شخصیت امام شامل کی ہے رحمت اللہ علیہ، کہ جو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی شخصیت تھے، اور انہوں نے ان ریاستوں میں جو کچھ عرصے پہلے روس سے دوبارہ آزاد ہوئی ہیں اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا، تبلیغ بھی کی، جہاد بھی کیا. پھر اس کے بعد اگلی صدی میں، 12ویں صدی ہجری میں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ کو پورا عالم اسلام میں کہیں نہیں ملے گی. بڑی جامع شخصیت، علم اور فکر دونوں کا اعتبار سے نقطہ عروج پر، اور آج اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب کے سب ان کا یکساں احترام کرتے ہیں، ان کے علمی مقام سے سب کے سب مترف. قرآن پاک کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کر کے پھر سے لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا. الحجت اللہ البالغہ جیسی حکمت دین کے موضوع پر عظیم کتاب لکھ کر دین کے حقائق کو واضح کیا، اور ہندوستان میں جبکہ خطرہ تھا کہ یہاں پر مرہٹے مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں گے، اس درویش نے اس وقت احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی، اور انہوں نے آ کر مرہٹوں کی کمر کو توڑا، اور یہاں پر مسلمانوں کی ایک بقا کی صورت پیدا ہوئی. تو بہت بڑے ہمارے محسن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان کے چار بیٹوں نے جو قرآن کی اور دین کی خدمت کی ہے، وہ بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے والی. اس کے بعد انہی کے خاندان کے تربیت یافتہ 13ویں صدی ہجری میں سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ، شہید بالا کوٹ، انہوں نے ایسی جماعت اختیار کی کہ جس میں آپ کو بالکل صحابہ اکرام کا نقشہ نظر آیا، اور سکھوں کے خلاف جہاد کیا. ان کی ہستی اس قدر پر اثر تھی کہ بڑے بڑے علماء نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو اہل حدیث سوچ کے تھے، اور مولانا عبد الحی رحمت اللہ علیہ جو حنفی مسلک کے تھے، دونوں ان کے ہاتھ پر بیعت کی، دونوں ان کے دست و بازو بنے، اور ایک بار پھر مسلمانوں میں جہاد کی روح کو برقرار پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ایک بار پھر صحابہ اکرام کی یاد انہوں نے بر صغیر میں تازہ کر دی. 14ویں صدی ہجری میں آپ کو محسوس ہوگا کہ جس پائے کی شخصیات جنہوں نے پورے عالم اسلام پر اثر ڈالا، پوری دنیا پر اثر ڈالا، ویسی شخصیات آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی جیسی اس خطے میں آئیں گی. علامہ اقبال جیسا مفکر کہ اس کی شاعری اکثر و بیشتر فارسی میں ہے، یعنی وہ کوئی مقامی شخصیت نہیں تھا کہ پنجابی میں شاعری کرتا، حالانکہ تھا اس کا تعلق پنجاب سے، لیکن فارسی میں شاعری کر کے اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک تحریک اور جذبہ پیدا کیا. اسی طریقے پر واقعتاً اگر اس سے کہا جائے کہ وہ پچھلی صدی کا ترجمان القرآن تھا، اور اس کی شاعری قرآن پاک کی ترجمانی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے پر مولانا مودودی جیسا مصنف کہ جس نے دنیا بھر میں غلبہ دین کی تحریکوں کو فکری غذا دی، اور لوگوں نے کہیں انہیں غزالی وقت کا لقب دیا، اور اکثر و بیشتر عالم اسلام میں کئی ایوارڈ اس کے اعزاز ان کو ملے، وہ شخصیت اسی خطے میں تھی. ان کی سادہ اور آسان تحریریں انہوں نے کئی لوگوں کی زندگیوں کا رخ بدل دی. اسی طریقے پر مولانا الیاس جیسے مبلغ آپ کو پورے دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے رونے والے، اور تبلیغ کے سلسلے کو ایک بار پھر زندہ کرنے والے. پہلے عرب سے تبلیغ کے لیے لوگ یہاں پر آتے رہے، اور اب ان کے بعد یہاں سے پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے جماعتیں جاتی ہیں. اسی طریقے پر شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ دیوبند کے پہلے شاگرد، کئی علماء کے استاد، جس اللہ کے بندے نے 75 برس کی عمر میں سفر کیا تاکہ جو اس وقت ہمارے خلیفہ تھے عثمانی، سلطان عبد الحمید ان سے جا کر فتویٰ لے جہاد کا، یہ الگ بات ہے کہ غداری ہوئی اور انہیں گرفتار کرا دیا گیا، لیکن وہ شخصیت بھی اسی خطے میں آئی ہے، ڈاکٹر سار احمد جیسا مدرس سے قرآن وہ آپ کو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گا اس پائے کا درس قرآن دینے والا کہ جو اس خطے میں آیا۔ تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس خطے سے اپنے دین کے غلبے کے لیے کچھ کام لینا ہے۔ پھر پوری دنیا میں آزادی کی تحریکیں چلیں اور یورپی استعمار سے مسلمان ملک آزاد ہوئے، واحد خطہ دنیا میں کہ جہاں پر آزادی کے لیے اسلام کا نام لیا گیا صرف یہ خطہ، ورنہ کہیں پر بھی اسلام کے نام پر آزادی کی تحریک نہیں چلی۔ جب تک مسلم لیگ نے اسلام کا نام اپنی تحریک میں شامل نہیں کیا تھا، وہ نوابوں اور جاگیرداروں کی ایک کلب پارٹی تھی، اس کی کوئی عوامی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن 1934 میں جب آئے ہیں واپس مسلم لیگ کی قیادت کے لیے قائد اعظم، اور آ کر انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کیا یہ کہا کہ میرا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام ہے کہ جس کا نظریہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اور پھر جب انہوں نے بار بار اپنی تقریروں میں اسلام کی بات کی تو وہی مسلم لیگ ایک تحریک کے شکل اختیار کر گئی، اور بہت بڑا 1947 میں مینڈیٹ ملا مسلم لیگ کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کو کامیابی بخشی، ورنہ زمینی حقائق بظاہر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کبھی بن سکتا ہے، نہ برطانیہ کی لیبر گورنمنٹ پاکستان کے حق میں تھی، نہ یہاں کا وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان کے حق میں تھا، پھر جتنی منظم جماعت کانگریس تھی، جتنے وسائل اور فنڈز ان کے پاس تھے، جس طرح میڈیا ان کے پاس تھا، گلی کوچوں میں ان کی تنظیم تھی، ویسی ساری چیزیں یہاں پر نہیں تھی۔ ہمارے پاس لیڈر بھی عوامی مزاج کا نہیں تھا، نہ قائد اعظم اردو اسی طرح بول سکتے تھے، نہ کوئی عوامی طور طریقے اور لباس پہنتے تھے، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم کو لوگوں نے لیڈر مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رمضان شب جمعہ میں ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا کی۔ پھر پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے کہ جس کی اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، کہ جس میں اس بات کا اعلان کیا کہ اصل اس پوری کائنات کا حاکم مطلق اللہ، ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی عطا کردہ ایک امانت ہے، اور ہم اس اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی استعمال کریں گے۔ پھر اسی ملک میں الحمدللہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا تاریخی فیصلہ ہوا، اسی ملک میں الحمدللہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون وہ پاس ہوا، اسی ملک میں الحمدللہ بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دینے کا تاریخی فیصلہ ہوا۔ تو یہ وہ ملک ہے کہ جس کی اسلام کے حوالے سے خاص اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ارباب اختیار کو یہ سارے کے سارے حقائق سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے سعادت کی رائے یہ ہے کہ جو یہ سارے تاریخی حقائق بول رہے ہیں اس کے مطابق وہ اس خطے کو دین کے نفاذ، دین کے غلبے اور شریعت کے نفاذ کی طرف لے کر جائے، اور اس کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، ایسے لوگوں کے اتحادی بنیں کہ جو شریعت کے نفاذ کے حوالے سے سرگرم عمل ہیں۔ ہمارے پاس دو رستے ہیں، ایک یہ کہ ہم اتحادی بنیں افغانستان کے طالبان کے، اور ایک رستہ یہ ہے کہ ہم اتحادی بنے رہے ہیں امریکہ کے۔ تو خود سوچئے کہ زیادہ سعادت کی راہ کیا ہے۔ افغانستان کے طالبان نے الحمدللہ ایک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا نقشہ پیش کر دیا۔ ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جب افغانستان میں گئے طالبان کے دور میں تو سرکاری مہمان تھے، تو ان کو کابل میں ایک جیل دکھائی گئی، کہ یہ جیل ہے اور اس میں تین صوبے کے لوگ قیدی قید کیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے پھر میں نے کہا یہ جیل تو بڑی بھری ہوئی ہوگی, تین صوبے کے لوگ یہاں قید ہوتے ہیں. کہنے کہ فقط تین قیدی یہاں پر ہیں, یعنی جرائم تقریباً طالبان نے جو حدود کا نفاذ کیا وہ وہاں پر ختم ہو گئے تھے, اور کہتے ہیں کل تین قیدی ہیں تین صوبوں کے اس جیل کے اندر. امن و امان قائم ہوا اور الحمدللہ جرائم کا خاتمہ ہوا. علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال جو کہ خالص سیکولر سوچ کے حامل ہیں, وہ افغانستان سے واپس آئے تو آ کر بیان دیا کہ اگر دنیا طالبان کے اس نظام کو دیکھ لے تو فوری طور پر اس کو اپنا لے. چرچ آف کنٹربری اس کے پادری نے یہ کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو تو ہمیں فوری طور پر وہ قوانین نافذ کرنے چاہیے جو اسلام نے دیے. الحمدللہ طالبان کی اس محنت کی وجہ سے, اس کاوش کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ایک شریعت کے نفاذ کی برکتیں وہ آ گئیں. تو ہمارے پاس دو رستے ہیں کہ یا تو ہم دوستی کریں افغانستان کے طالبان سے, اور یا ہم بدستور امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بنے رہیں. لیکن قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ہرگز 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 نہ کافروں سے دوستی کرنی چاہیے اور نہ ان پر اعتماد کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہ کیا تو دنیا میں تو ذلت ہم دیکھ ہی رہے ہیں, آخرت میں بھی خسارے کا سودا ہے. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکو, تم نے کیا سمجھا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے, کیا تم جہنم سے بچ جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, حالانکہ بھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. اب ذرا اگلے الفاظ سنیے, ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا, اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو بھی دوست نہیں بنایا, یعنی ان کے دوست اللہ ہیں, ان کے دوست اللہ کے رسول ہیں, اور ان کے دوست صرف کون ہیں؟ مومن ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, یہ الفاظ آئے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت 55 میں بھی. تو ہم قیامت کے دن بچ نہیں سکیں گے جہنم سے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم نے دوستی رکھی, ہمیں اتحادی بنے کافروں کے. ہماری دلی دوستی, ہماری محبتیں مسلمانوں سے مومنوں سے ہونی چاہیے. دنیا میں ہم نے کافروں کے ساتھ دوستی کی ذلت دیکھ لی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب مشرف نے 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا تھا تو اس نے ٹیلی ویژن پر آ کر تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ اتحاد کے چار فائدے ہوں گے. نمبر ایک, ہماری معیشت بڑی کمزور ہے, امریکہ کے تعاون کی وجہ سے ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی. ہماری سالمیت کو خطرہ ہے, امریکہ کے ساتھ تعاون کی وجہ سے ہماری سالمیت پاکستان کی محفوظ ہو جائے گی, پاکستان اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جائے گا. نمبر تین, ہماری ایٹمی صلاحیت اس کو تحفظ حاصل ہو جائے گا. اور نمبر چار, امریکہ کشمیر کے حوالے سے ہماری مدد کرے گا, ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چاروں اعتبارات سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. معاشی حالت ہماری جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, سالمیت ہماری پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرے میں ہے. ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے ہم نے اپنے ہیرو کو خود زیرو کیا, اور کس طرح ہم نے ڈاکٹر قدیر خان کو اپنے محسن کو لا کر ذلیل کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اور کشمیر کے حوالے سے مزید ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی. مشرف نے 16 آپشن دیے ہندوستان کو کشمیر کے حوالے سے, اس نے کہا ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ انگ ہے. لہذا دنیا میں تو ذلت دیکھنی پڑی ہے, لیکن اگر ہم نے ان کافروں کے ساتھ دوستی کی تو پھر آخرت میں بھی جہنم سے نہیں بچ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں.
اور قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو دوست نہیں بنایا. اسی طریقے پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار واضح کیا کہ یہ کافر کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. سورہ مائدہ آیت 51 میں فرمایا بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض پاس کے دوست ہیں لیکن ان میں سے کوئی تمہارا مخلص دوست نہیں ہو سکتا. اسی طریقے پر فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانتم من دونکم، تم اپنے سوا کسی اور کو اپنا دوست اپنا راستدار نہ بناؤ. لا یعلونکم خبالا، وہ کبھی بھی تمہاری خرابی میں کمی نہیں کریں گے. ودو ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، تمہارے خلاف جو ان کے سینوں میں بغض بھرا ہوا ہے وہ ان کے منہوں سے نکل جاتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور تمہارے خلاف جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے. ہم ہندوستان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور امن کی آشا کی مہم چلا رہے ہیں، وہ ہر کچھ عرصے بعد ہمیں ایک تحفہ دیتا ہے. ہمارے ایک قیدی پر تشدد کر کے اس کو مار کر اور واہگہ بارڈر پر ہمارے حوالے کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں اس نے پھر ایک قیدی کو مار کر اور یہ کہا کہ اس نے خود سے اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکایا. اسی طریقے پر اس نے بمبئی میں اور اپنی پارلیمنٹ میں خود سے حملے کرائے. گھر کا بھیدی ان کا سپریم کورٹ میں جا کر کہتا ہے کہ یہ حملے ہندوستان نے خود کرائے ہیں اور یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے کہ کہیں پریس کانفرنس کر دی ہو اور کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہو. سپریم کورٹ میں حلفیہ بیان جا کے دیتا ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں ان کا اپنے انٹیلیجنس کا افسر کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دباؤ میں لانے کے لیے یہ دونوں حملے ہندوستان نے خود کرائے ہیں، لیکن اس کے بعد سارا الزام دہشت گردی کا پاکستان پر ہے. ہماری حکومت خود اعتراف کرتی ہے کہ بلوچستان میں جتنی تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان سب کی سپورٹ افغانستان میں ہندوستان کے قونصل خانے کر رہے ہیں. ہمارے پانیوں پر ڈیم بنا بنا کر ہندوستان ہمیں پانی کی بوند بوند سے اور ہمیں زراعت کی نعمت سے محروم کرنے پر تلا ہوا ہے. ہندوستان کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. جب بڑی محبت تھی نواز شریف صاحب کو واجپائی سے، اس کو لاہور بلایا تھا تو اس نے لاہور میں آ کر کیا کہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے کہا کہ واجپائی صاحب، بغیر کشمیر کے پاکستان نامکمل ہے. تو واجپائی نے دیر نہیں لگائی، فوری جواب دیا کہ بغیر پاکستان کے ہندوستان نامکمل ہے. زیادہ دیر نہیں لگائی اس نے. تو لہذا اس سے کسی خیر کی توقع کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ کی رگ جا پنجہ یہود میں ہے. امریکہ کا اصل مقصد ہے اسرائیل کو تحفظ دینا اور گریٹر اسرائیل کو دنیا میں قائم کرنا. عالم عرب میں صرف ایک قوت تھی جو گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ تھی، عراق. اس نے اس کا برکس نکال دیا. اس کے بعد اب دوسری قوت جس کی ایٹمی صلاحیت اسرائیل کے لیے خطرہ ہے وہ پاکستان. تو لہذا وہ پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہاں پر جتنی بھی تخریبی کاروائیاں اکثر و بیشتر ہو رہی ہیں اس میں ریمنڈ ڈیوس جیسے غنڈے ملوث ہیں، سی آئی اے کے بلیک واٹر کے ایجنٹ ملوث ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر امن قائم ہو، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر کسی طرح سے فوج اور عوام میں یا پھر فرقہ وارانہ بنیاد پر آپس میں ان کے اندر جھگڑے ہوں، ان جھگڑوں کے اندر وہ خود بھی آگ لگائیں اور پیسوں کے ذریعے سے آ کے لوگوں کو خرید خرید کے تقریبی کاروائیاں کریں. اسی طریقے پر برطانیہ، یہ فساد کی جڑ ہے. کشمیر کی ساری مصیبت وہ یہاں پر کھڑی کر کر گیا. فلسطین، عرب میں فلسطین کا مسئلہ اور وہاں پر اسرائیل کا خنجر اس بدبخت میں گھونپا ہے. اسرائیل وہ تو ظاہری بات ہے کہ ہی ہمارا دشمن. بن گوریان نے کہا تھا 67 کی جنگ کے بعد کہ ہمیں اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کافروں کے ساتھ اتحاد کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں اپنا فیصلہ دکھا دیا ہے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. لہذا ہماری دوستی شریعت کے حوالے سے ہونی چاہیے. اگر ہماری دوستی افغانستان کے طالبان کے ساتھ ہو جائے اور پاکستان اور افغانستان دونوں مل کر ایک اسلام کا قلعہ بن جائے تو پھر انشاءاللہ وہ بشارت پوری ہوگی جو اللہ کے رسول نے دی. اللہ کے رسول نے اس لشکر کو جنتی ہونے کی بشارت دی جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اور پھر جو بیت المقدس کو دوبارہ سے آزاد کرانے میں حصہ لے گا. انشاءاللہ یہ کام اس خطے میں ہونا ہے. انشاءاللہ ایسی قوت وجود میں آئے گی افغانستان کے مسلمان اور یہاں کے مجاہدین مل کر پہلے ہندوستان کو اس کی ساری شراکتوں کا مزہ چکھائیں گے اور اس کے بعد یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے اور یہیں سے لشکر حدیث میں آتا ہے کہ روانہ ہوں گے اور بیت المقدس کو پھر سے آزاد کرائیں گے. تو ہمیں تو اس رخ پر جانا چاہیے. یہ ہمارے لیے سعادت کا راستہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم پہلے کی طرح امریکہ کی گھڑے کی مچھلی بنے رہے تو اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے. ان سے کسی ہمیں خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ طالبان کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی جنگ بندی ہوئی ہے. پھر سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. مذاکرات میں ہی خیر ہے. آپریشن تباہی کا رستہ. سیکولر عناصر کہہ رہے ہیں کہ جیسے سری لنکا نے تامل ٹائگرز کو کچل دیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان طالبان کو کچل دیں. حالانکہ تامل ٹائگرز کا معاملہ علاقائی تھا. وہ ایک علاقے کی آزادی چاہتے تھے. ایسی کسی تحریک کو کچلنا آسان ہوتا ہے. طالبان کا معاملہ نظریاتی ہے. طالبان کسی ایک جگہ پر محدود نہیں ہے. طالبان پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کا معاملہ نظریاتی ہے. یہ شریعت کے نفاذ کے لیے کوشا ہے. ان کو آپ کہیں محدود سمجھ کر کچل نہیں سکتے. اگر آپریشن ہوگا تو پورے ملک میں فساد کی آگ بھڑکے گی. ہر کس کو ایسا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو کہ حکومت کو آپریشن کا اور جنگ کا مشورہ دے. امریکہ کے ایجنٹ یہ کر سکتے. امریکہ چاہتا ہے کہ آپریشن ہو اور مسلمان مسلمان کے گلے کاٹتا رہے. جبکہ جو بھی اس ملک کے خیر خواہ ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ امن ہو اور مسلمان مسلمان کا خون جو اب کر رہا ہے وہ اس سے باز آ جائے. نہ فوج مسلمانوں کے خلاف آپریشن کرے اور نہ ہی طالبان وہ مسلمانوں کے خلاف خود کش حملے یا ان کے گلے کاٹیں. اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.